نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد آج کے پارے کی سورہ اعراف سے آج کا سوا پارہ شروع ہوا اور پوری سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی. الحمدللہ پونے نو پارے آج ہو گئے. اس سورت میں زیادہ تر آخرت سے متعلق مضامین ہیں، اسی طرح رسالت سے متعلق مضامین ہیں، اور پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہے زیادہ تر. ابتدا میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اعمال کے وزن کا ذکر فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے وزن بھاری ہوئے وہ کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کے اعمال ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ لوگ نقصان والے ہوں گے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وزن ہوں گے یہ دو مرتبہ ہوں گے. ایک مرتبہ تو ایمان اور کفر کے مقابلے میں ہوں گے، تو یقیناً ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چاہے جتنا بھی کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا، لیکن جب ایمان اور کفر کا مقابلہ ہوگا تو ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. اور بعض پھر بعد میں ہوگا برے اور نیک، اچھے اور برے کے درمیان، اس صورت میں پھر کسی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کسی کا ہلکا ہو جائے گا. بہرحال اس کو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا، لیکن اس میں چونکہ تفصیلات ہیں بہت زیادہ، عام طور پر ختم بخاری کے موقع پر اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اور آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس کو سنا بھی ہوگا. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد خاص طور پر جنت سے نکالے جانے کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پہ اس بات کو ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرے تو اس نے انکار کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذا امرتک، یعنی کس چیز نے تجھے روکا اس بات سے کہ تو میرا حکم نہ مانے اور سجدہ نہ کرے. قال انا خیر من، تو جو جواب تھا اس کا یہ تھا کہ میں آدم سے بڑھ کر ہوں، بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے، وہ نیچے نہیں آتی، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ اوپر بھی اچھالو تو نیچے آئے گی. تو اس لیے جو چیز اوپر جانے والی ہے تو میرا کیونکہ مادہ یہ ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیلات کو بیان نہیں کیا، لیکن مختصر طور پر فرمایا قال فاعبد منها، تم اب جہاں سے نکل جاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیها فاخرج انک من الصاغرین، اور آگے فرمایا قال انزلنی الی یوم یبعثون، جس وقت اللہ تعالیٰ اسے نکال رہے تھے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی، انزلنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے جس دن کے لوگوں کو تو اٹھائے گا دوبارہ اس دن تک کی مہلت دے دیجیے. تو اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی، لیکن کتنی مہلت دی گئی یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. البتہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الی یوم الوقت المعلوم، ایسے اتنی مہلت دی گئی ہے جس کا علم اللہ کو ہے، تجھے نہیں. کیونکہ اگر یوم بعث تک یہ باقی رہتا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب سارے لوگ دنیا سے ختم ہو جاتے تو اللہ رب العزت باقی رہتے اور اس کے ساتھ یہ شیطان بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الباس تک اس کو باقی نہیں رکھا. اس کی دعا جو ہے مکمل طور پر منظور نہیں ہوئی، بلکہ الی یوم الوقت المعلوم. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر غالباً 23 پارے میں اس کو ذکر کیا گیا کہ وہاں پر کہ وہ وقت معلوم اللہ کے علم میں ہے کہ کب تک تجھے مہلت دی گئی ہے. تو چونکہ سور جو ہے وہ دو مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ ختم ہو جائیں گے، جتنے بھی زیروح لوگ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ مر چکے تھے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو اس میں دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا یوم البعث جس کو کہتے ہیں اس وقت تک کی مہلت مانگی تھی, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا یوم الوقت المعلوم, دوسرے مقام پر کہ ایک وقت معلوم تک تمہیں مہلت دی گئی ہے, یعنی اس وقت تک نہیں ہے جو تم طلب کر رہے ہو. البتہ اس نے اس وقت بہت ہی جرأت کی ہے کہ اللہ کے سامنے کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقودن لهم صراطك المستقیم, کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے پھسلاؤں گا, ثم لآتینهم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا, ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تو اکثر ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا, یعنی لوگوں میں اکثر وہ ہوں گے جو شکر گزار نہ ہوں گے. بہرحال اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی, چنانچہ فرمایا کہ ویا آدم, یعنی یہاں پر پہلے شیطان کا ذکر کرا اور اس کے بعد فرمایا کہ ویا آدم اسکر انت وزوجک الجنہ. یہ ایک وقت وہ موقع تھا کہ جب اس نے سجدے سے انکار کیا, جب سجدے سے انکار کیا تو اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا, اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم جنت میں رہو جا کے اور وہاں کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ. حضرت حوا کو بھی کہا, البتہ ایک پابندی لگا دی کہ فلاں جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا, اس میں سے مت کھانا. اب شیطان اس تگ و دو میں لگا رہا کہ کسی طریقے سے میں انہیں بہلاؤں پھکلاؤں اور وہ درخت جس کی ممانعت کی گئی ہے وہ کھلا دوں کسی طریقے سے. چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما, تم جاؤ جنت میں اور وہاں سے خوب جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو, ولا تقربا ہذہ الشجرہ, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا, فتکونا من الظالمین, ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ. فوسوس لہما الشیطان, اب بیچ میں سارے واقعات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا, وسوسہ ڈالا, لیبدی لہما ما بوریا عنہما من سوآتہما, اس پھسلانے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ حضرت آدم و حوا نے اس درخت میں سے کھا لیا, تو اس کے نتیجے میں جو ان کا لباس تھا وہ اتر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ, اس نے یہ وسوسہ یہ ڈالا تھا کہ تم یہ درخت جو ہے کھا لو, اس لیے کہ تمہیں اس لیے منع نہیں کیا کہ اس سے کچھ ہو جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ درخت نہ کھاؤ, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو اور پھر تم فرشتے بن جاؤ گے. یعنی اللہ نے جھوٹ بولا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اللہ نے تو تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, یعنی ایسا نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے لگو. یہ انہوں نے بہلایا پھسلایا, یعنی جھوٹ بولا شیطان نے. وقاسمہما, اور قسمیں کھانے لگا کہ انی لکما لمن النازحین, میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں, نصیحت کرنے والا ہوں. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی جنت میں اس طرح جھوٹ بول کر پھسلاتا ہے تو ہمیں اور آپ کو کیسے نہ پھسلاتا ہوگا, کس کس طریقے سے پھسلاتا ہوگا ذرا اس پر غور کر لیجئے. فقاسمہما, قسمیں کھائیں, انی لکما لمن النازحین, میں تو تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں, مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو. تو آج بھی جو شیطان کے پندے ہیں وہ اسی طریقے کے ہیں, ہر ایک سے مختلف انداز میں ملتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. فدلہما بغرور فلما ذاق الشجرہ, جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل جو بھی تھا کھا لیا, بدت لہما سوآتہما وطفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ, ان کا لباس جو تھا وہ ختم اتر گیا اور وہ اپنے جسم کو پتوں سے چھپانے لگے. ایک کام, ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کا سب سے پہلا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ بے حیائی پھیلائے, فواحش پھیلائے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب سے پہلا جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کا لباس اتر گیا اور انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے جو پتے تھے وہ توڑ کر اپنے جسم کو لپیٹا اس سے. وناداہما ربہما, اللہ تعالی نے ان دونوں کو پکارا, الم انہکما عن تلکما الشجرہ, کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا, واقل لکما, اور میں نے کہا نہیں تھا تمہیں کہ اس درخت کے قریب مت جانا, ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے. یہاں پر اس بات کو اور مزید اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بھی اسی طریقے سے روکا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، جب وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تم بے شک اپنا دشمن سمجھو. آج افسوس یہ کہ ہم نے شیطان سے دوستی کر رکھی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ بات ہم مانتے ہیں، اور جو نصیحت کرنے والے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے. قرآن مجید کی نصیحت کو نہیں مانتے، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے منع کیا ہے ان کو ہم نہیں مانتے. نتیجتاً شیطان کے وسوسے میں اور دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور پھر شیطان ہمیں جس طرح سے چاہتا ہے وہ اپنے پیچھے لگاتا ہے. تو آج شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو عام کر رہا ہے. آپ دیکھیے ٹی وی پر، دوسری چیزوں پر، ہر چینل پر، جہاں چاہیں گے بے حیائی کے کام تو عام مل جائیں گے آپ کو. حتیٰ کہ راستے چلتے میں آپ کو بے حیائی ملے گی، پردہ نام کو نظر نہیں آئے گا. اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کریں. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ میاں جو ہے یہ دوپٹہ جو ہے وہ اس کو پہننا چاہیے یا نہیں، تو اس نے کہا کہ جب نبی کا کی غلامی کا پٹہ جو ہے گلے میں ڈلا ہوا ہو تو دوپٹے شوپٹے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے لوگوں سے، ایسے شیطانوں سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اصل میں شیطان خود تو نہیں آتا، وہ کسی نہ کسی کی شکل میں آتا ہے. اب جس کی چاہے شکل اختیار کر لے. تو جو آدمی اس طرح کے جملے بولتا ہے یقیناً وہ شیطانی بات کر رہا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور شیطان کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بے حیائی پھیلاتا ہے، اس بے حیائی کے ذریعے سے پھر لوگوں کو شیطانی راستوں کی طرف لے کر جاتا ہے. یہاں پر ہمیں خوب غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا کہ جو لوگ شیطانی عمل کو پسند کرتے ہیں وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، اور بے حیائی کا کام اللہ کو ناپسندیدہ ہے. اور یقیناً جو لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ دنیا میں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت ہی رسوا کر دینے والا عذاب. تو بہرحال اس کا نتیجہ تو وہ بھگت ہی لیں گے، لیکن بہرحال فی الحال تو فوری طور پر تو لوگ گمراہ ہوتے ہی ہیں، اور لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے. چونکہ دیکھیے جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکروہات سے بند کر دیا ہے، ایسی چیزوں سے چھپا دیا ہے کہ وہاں جانے میں ہمیں ناپسندیدہ لگتا ہے. یعنی اب مثلا اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کی حفاظت ہمیں بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جنت ہے اگر نظر کی حفاظت ہوتی ہے. حرام مت کھاؤ، لیکن حرام میں بڑی لذت معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر حرام سے بچیں گے تو اس کے پیچھے جنت. تو جو مکروہ چیزیں ہیں بظاہر ناپسندیدہ لگتی ہیں ہمیں، کہیں سے سونے کی ڈلی یہ ہم نے چرا لی ہے، کسی کی مار لی، اب ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے کہ بھئی یہ کس کو واپس کیوں دیں، ہم مل گئی. تو اب دیکھیے یہ ناپسندیدہ لگتی طبیعت کو واپس کرنا، لیکن اگر ہم واپس کر دیں گے تو اس کے پیچھے جنت ہے. یعنی آپ دیانتداری اگر کریں گے، بے ایمانی سے بچیں گے، بے حیائی سے بچیں گے، تو یقیناً یہ بظاہر تو مکروہات ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہمارے لیے، لیکن ان ناپسندیدہ چیزوں پر اگر ہم عمل کر لیں گے دنیا میں تو اس کے نتیجے میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے. اور دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے چھپا دیا ہے کہ بظاہر بڑی لشپش ہے، بڑے گلیمر ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہی دوزخ. تو اب ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور بہت سے دینداروں کو میں نے دیکھا، بعض اوقات ایسی بات کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو بہت ہی زیادہ انتہا پسند ہے، ہم تو انتہا پسند نہیں ہیں. یعنی اگر ان کو پردے کا بھی کہو تو کہتے ہیں صاحب یہ تو مس گیدرنگ ہے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب اس کو بھی منع کرتے ہیں، تو میں نے کہا تو صحیح کہتے ہیں منع کرتے ہیں تو جائز تو نہیں. کہ نہیں یہ بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے. میں نے کہا بھائی دین پر عمل کرنے کو تم سمجھتے ہو کہ اگر یہ انتہا پسندی ہے تو دین پر عمل کرتے انتہا پسند بن جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں انتہا پسندی ہم یہ نہیں اس سے اس کے قائل نہیں کہ کسی کو مار ڈالو، کسی کو قتل کر دو، اس طرح نہیں. نصیحت ہے، خیرخواہی کے ساتھ کر دو، کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو سلام علیکم، بس ختم، اس سے زیادہ نہیں. ہم لڑائی اور جھگڑے کو نہیں کہتے کہ کسی ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کو کہو کہ صاحب تم ضرور ایسا کرو، ایسا نہیں. محبت پیار کے ساتھ دین کی جو خیرخواہی ہے وہ بات کہہ دو، آپ فارغ ہو گئے، انشاءاللہ آخرت میں آپ سے واس پوس نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو اب ہم ڈنڈا لے کے، کوئی خدائی فوجدار نہیں ہم کیا سر پہ ماریں گے، دیکھے صاحب مارنی پڑے گی ورنہ ابھی مارتے ہیں تمہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی ایسا جبر نہیں ہے شریعت میں، تو ایسا جبر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ابھی پچھلی دفعہ بھی آپ نے سنا تھا کہ والدین بھی بعض اوقات اگر غلط کام کر رہے ہیں تو ایک آدھ دفعہ تو ان کو کہہ دو خیر خواہی کے ساتھ، لیکن اگر نہیں مانتے پھر انہیں مت کہیے، تو ان کے حق میں صرف دعا کیجیے. اسی طریقے سے باقی لوگ بھی ہیں، جہاں تک ہو سکے انہیں جتنی خیرخواہی ہم کر سکتے ہیں کریں. اور جب ہم یہ دیکھیں کہ اب اگر مزید کریں گے تو لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، اب پھر اپنے آپ کو پیچھے کر لیجیے.
اور ان کے حق میں دعا کرتے رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی. تو بہرحال یہ شیطان کا کام ہے, عام طور پر وہ اس طریقے سے انسان کو ورغلاتا ہے کہ جو چیزیں مکروہات ہیں, یعنی ہمیں اس پر عمل کرنا اچھا نہیں لگتا, حقیقت میں اس کے پیچھے جنت چھپی ہوئی ہے. اور جو چیزیں ہم دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں, لشپش لگتی ہیں, حقیقت میں ان کے پیچھے دوزخ ہے, تو ہم اس میں دوڑ دوڑ کے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کو چھپا دیا, یہ جنت کو بھی اور دوزخ کو بھی, تو فرشتوں سے کہا کہ جا کے دیکھ کے آؤ. جب پہلے دیکھ کر آئے تھے تو اس کی جنت کی جو حقیقت انہوں نے دیکھی, کہا کہ یا اللہ کون اس میں نہ کون ایسا ہے جو اس میں نہ آنا چاہے گا. لیکن جب اس کو مکروہات سے چھپا دیا تو فرشتوں نے کہا کہ اب تو شاید ہی کوئی آ سکے. اور اسی طریقے سے دوزخ کے معاملے میں جب اس کو بھڑکایا اور دہکایا اور فرشتوں سے کہا دیکھ کے آؤ, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہاں کون آنا چاہے گا. لیکن جب اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گلیمر کا, کہا کہ یا اللہ یہاں تو سب کسی کسی چلے آئیں گے. تو حقیقت ایسے ہی ہے, آج ہمارے سامنے بھی ان چیزوں کے پردے ہمیں نظر نہیں آتے اور ہم ان چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں جو ہمیں بالآخر جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو فرمائے کہ لوگوں, میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہو. یعنی میں تو تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, تمہیں دوزخ میں جانے سے روکتا ہوں, تمہیں کمر سے پکڑ کر روکتا ہوں کہ تم نہ جاؤ, لیکن تم بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہو اندھادھن. تو بہرحال یہاں پر فرمائے کہ کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ درخت مت کھانا, لیکن شیطان نے تمہیں بہکا دیا. ان شیطان لکم عدو مبین, تم دونوں کا دشمن ہے کھلم کھلا. قال ربنا ظلمنا انفسنا, تو اب دونوں نے یعنی آدم و حوا نے فرمایا اے اللہ ہمارے, قال ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی, وَتَرْحَمْنَا, اور رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم بڑے نقصان والے ہو جائیں گے. قال ابتو بعضكم لبعض عدو, فرمایا کہ سب اب چلے جاؤ. یہ دوسری مرتبہ شیطان کو بھی جنت سے نکال, اور حضرت آدم و حوا کو بھی کہا کہ سب کے سب جنت سے اب چلے جاؤ. بعضكم لبعض عدو, تم میں سے سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. شیطان کو جو لے کے گیا تھا اپنے ساتھ, اس کو بھی جنت سے نکالا. شیطان کو بھی نکلنے کا کہا, حضرت آدم و حوا کو بھی سب کو جنت سے نکلنے کو کہا, اور فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, البتہ ایک زمانے تک تم زمین پر رہو گے, تمہیں وہاں ٹھکانہ ہم دیں گے, وہاں رہنا ہوگا تمہیں, اور اس کے بعد پھر تم ہمارے پاس آؤ گے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون, اللہ تعالیٰ اسی زمین میں سے تمہیں پیدا کرتے ہیں, اسی سے تمہیں نکالیں گے. یعنی اصل زمین ہی میں سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا ہے, ہمارے لیے سارے خزانے بھی اسی میں رکھ دیے ہیں, ہماری غذا کے جتنے بھی گودام ہیں وہ سب کے سب زمین سے نکلتے ہیں, کپڑے کے گودام ہیں تو وہ بھی اس سے نکل رہے ہیں, سونا اور چاندی بھی اسی سے نکل رہا ہے, تانبا اور پیتل بھی اس سے نکلتا ہے, پیٹرول بھی اس سے نکلتا ہے, ساری چیزیں ضرورت کی اللہ نے زمین میں ہمارے لیے رکھ دی, اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرما رہے ہیں. مٹی سے ہمیں پیدا کیا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی میں لوٹا دیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائیں گے. اس لیے میرے عزیز ہو, ہمیں چاہیے ہم مٹی بن کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ مٹی میں تواضع ہوتی ہے, مٹی ہمیشہ پیروں کے نیچے آتی ہے, اور آگ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے, دوسرے کو جلاتی ہے. تو اس لیے آدمی کو توازو اختیار کرنا چاہیے. ہمارا جو مزاج ہے وہ انکساری کا ہے, توازو کا ہے. تو توازو اور انکساری ہونا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ آدمی جو ہے وہ بیجا اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچے نہ گرائے, اتنا نیچے نہ گرائے کہ بالکل اپنی جو عزت نفس ہے وہ پامال ہو جائے, لیکن بہرحال توازو اختیار کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے مزید پھر جب یہاں لباس اترنے کا ذکر فرمایا تو آگے پھر لباس کے احکام بھی بیان فرما دیے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے. لازم بات ہے لباس زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہیں سے جو ہے وہ روئی پیدا ہوتی ہے, روئی سے دھاگا بنتا ہے, دھاگے سے لباس بنتا ہے, یا اون ہے, اون سے لباس بنتا ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں بہرحال اللہ نے ہماری زمین کے اندر دی ہیں, اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے تمہیں لباس عطا فرمایا تاکہ تم اپنے جو ہے وہ اس سے ستر پوشی کا کام لو, سردی گرمی سے تمہیں نجات مل جائے, اور اسی طریقے سے تمہیں اس سے راحت بھی ملے. تو لباس نازل کرنے کا مقصد یہ ہے, اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے بنی آدم شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کما اخرجا وویکم من الجنہ, جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا. ینزع عنہما لباسہما, ان کے لباس کو اتروا دیا اس نے. لیوریہما سوآتہما, تاکہ ان کی جو ستر ہیں وہ نظر آئے, کھل جائے. اس کا مقصد بنیادی یہ, تو انسانیت کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے شیطان, خاص طور پر عورتوں کو جس بے حیائی کی طرف وہ ڈالتا ہے, اور پھر وہ بے حیائی ایسی نظروں کو بھاتی ہے کیا مردوں کو اور کیا عورتوں کو, کہ رات دن آدمی اس میں پڑا ہوا ہے, اپنی آپ کو خراب کر رہا ہے, اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے, اپنے ذہن کو خراب کر رہا ہے. اس میں اچھے اور برے کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب کے پردہ پوشی فرمائے اور سب کو اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ یہ کام ایسے آسان کر دیے ہیں شیطان نے کہ اب وہ کام سمجھ, نیک نماز پڑھنا مشکل ہے لیکن اس سے برے کام کی طرف مائل ہونا کچھ مشکل نہیں, ہر آدمی کے لیے آسان. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اللہ سے مدد مانگنی چاہیے ان تمام امور پر. یاد رکھیے گناہوں سے بچنا دو طرح سے ہے, ایک تو یہ کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, سب سے بہترین طریقہ تو یہی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں گے تو دل بنتا رہے گا, اور جن چیزوں کو ہم برا جانتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی ان کو ان سے رکنے کی, لیکن جب نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں گے تو بار 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 ذہن میں ایک چیز پیدا ہوگی اور کان کے ذریعے سے دل میں اترے گی, نتیجتاً اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے گا ان چیزوں سے بچنے کی. تو اپنی ایک تو صحبت نیک بنائیے, اچھے لوگوں کی صحبت, جن دوستوں سے آپ دوستی رکھیں وہ دوست بھی نیک ہوں, نمازی ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں, تو نتیجتاً انشاءاللہ وہ بھی آپ کو غلط کاموں میں جانے نہیں دیں گے. جیسے ہی آپ چلنا چاہیں گے وہ روک دے گا کہ نہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ ہے. یاد رکھیے ایک صاحب نے ایک بات کہی لیکن صحیح تھی, کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں آج واٹس ایپ پہ اور دیگر ذرائع سے ایک بے حیائی فواہش کو پھیلا رہے ہیں, ایک سے دوسرے آگے 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 چلتا جا رہا ہے اور پھر وہ مر جاتے ہیں, لازمی بات ہے کہ ان کا وہ جو ہے وہ پاسورڈ جو لگا ہوا ہوتا ہے تو کھول بھی نہیں سکتا ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک وبال ہے. وہ تو مر گئے لیکن اب اس کے بعد اس برائی کو جو انہوں نے پھیلایا ہے جہاں جہاں تک پھیلا رہے ہیں اور آگے مزید پھیل رہی ہے, یاد رکھیے سارا کا سارا نام ہے اعمال میں اس کے لکھا جا رہا ہے. تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے جس کو آج لوگ جو ہے وہ شیر مادر سمجھ کر لوگوں نے ہضم کر رکھا ہے اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھتے, اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. میرے عزیز ہو میرے عزیز بھائی ہو, ہمیں ان چیزوں کا غور کرنا چاہیے, اچھائی پھیلائیے تاکہ وہ آپ کے کام آئے, اور اچھائی بھی جب مستند طریقے سے معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو اس کو آگے روانہ کیجئے, اگر اس کے بارے میں بھی صحیح معنی میں معلومات نہ ہو تو پہلے معلومات کیجئے, معلومات اگر نہ ہو تو پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں, آگے مت روانہ کریں. اور جتنے بے حیائی کے کام ہیں یقینا ان کو تو آپ بالکل اس سے بالکل رکنا چاہیے, بچنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے دیکھیے یہاں یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارے ماں باپ کو شیطان نے جنت سے نکال دیا ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی داخلے سے روک دے, اس لیے کہ اب تو ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا اس لیے کہ ہم شیطانی اعمال سے رکیں, برے کاموں سے رکیں. اگر خدا نہ کرے ہم وہی برے کام کرتے رہے تو داخلے نہیں ہوگا جنت, تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون, آگے اللہ فرما رہے ہیں واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آبانا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے, بظاہر بہت اچھا وہ اپنے دانش میں کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ حرام کے کپڑے پہن کر طواف نہیں کریں گے, تو جب ان سے یہ بات کہی جاتی کہ تم ننگے ہو کر طواف کرتے ہو, سیٹیاں بجاتے ہو, خدا کا خوف کرو, یہ عمل کیوں کرتے ہو, تو کہنے لگے قالو وجدنا علیہا آبانا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ واللہ امرنا بھی, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا, یعنی ایک تو باپ دادا کو ہم نے ایسے دیکھا اور دوسرا اللہ نے ہمیں حکم دیا. اللہ فرما رہے ہیں قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. یاد رکھو بے حیائی کے جتنے کام ہیں اس کا حکم شیطان دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ بہتان باندھتے ہو جو تم جو کچھ کر رہے ہو, تم کہتے ہو کہ اللہ نے ایسا کیا تو ایسا نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم جانتے نہیں ہو, یعنی ویسے جھوٹا الزام لگا دیا. قل امر ربی بالقسط, آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تو انصاف کا حکم دیتا ہے کہ انصاف سے کام لو اور ظلم نہ کرو. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ, اور نماز کے وقت اپنے چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لو. وادعوه مخلصین له الدین, اور خالص اسی کو پکارو. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, رکتے ہیں اس سے, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے, ولا يدخلون الجنہ, اور نہ جنت میں وہ داخل ہوں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. یعنی جس طرح یہ محال ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل جس طرح وہ نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے ایسے لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش, جہنم ہے ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اور ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس کے مقابلے میں فرمائے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کیے, لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اور اچھے عمل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم اس کام کا حکم ہی نہیں دے سکتے جو تم کر ہی نہیں سکتے. یعنی ایسے کاموں کا ہم نے حکم دیا جو تم کر سکتے ہو, اور جو تم کر نہیں سکتے ہم نے اسے مکلف بھی نہیں کیا تمہیں. ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ دھو, جب ہاتھ ہی نہیں تو بیچارہ کیا دھوئے گا. ایک آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, اللہ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھ. بیٹھ کے پڑھنا بھی قدرت نہیں ہے, لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کا حکم ہی نہیں دیتا کہ جو انسان کر نہ سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ نے تکلیف نہیں دی مگر اس کو اس کی وسعت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور آگے ایک اور بات بیان کرتی کہ اہل جنت دنیا میں اہل ایمان کے دل میں جو آپس میں نفاق بغض ہوتا ہے, تو فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مقام ایسا آئے گا پل صراط کے بعد کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلْ, جو کچھ کھوٹ ہوگا دلوں کو وہ صاف کر دیں. یعنی دلوں سے جو نفاق ہے, اگر کسی کے لیے دل میں تھا ایک مومن کے دوسرے مومن کے لیے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلْ, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف ستھرا کر دیں گے, اور پھر تجری من تحتہم الانہار, پھر جنت میں داخل فرمائیں گے. اس وقت وہ یہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے ہرگز نہیں تھے. اسی طریقے سے آگے جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر فرمایا ہے, اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آگے حضرات انبیاء علیہ السلام میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, قوم عاد کا ذکر کیا, قوم ثمود کا ذکر کیا, اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا, قوم لوط کا ذکر کیا, اور پھر اسی طرح دیگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے قرآن مجید میں اس نوے پارے میں خاص طور پر. اور جو جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, فرعون نے جادوگر بلائے تھے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, انہیں مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے ایک عالم کا ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود میں سے تھا, اس کا ذکر میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے فائدہ ہو اس کا, کہ بعض اوقات آدمی حق پر ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے, لیکن کسی وقت بھی وہ حق سے ہٹ سکتا ہے, راستے سے پھسل سکتا ہے. اس لیے غرور نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آج آپ نے ہمیں دین حق پر رکھا ہے, ہمیشہ دین حق پر رکھیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. چنانچہ اس سے پہلے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. یعنی یہود میں ایک عالم تھا اور بڑا عالم تھا, اسم اعظم اس کو آتا تھا, مستجاب الدعوات تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی تھی مصر سے, تو بعد میں جب قوم جبارین پر حملے کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تو ان میں ایک عالم تھا, اس نے کہا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں, تم ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو. تو وہ چونکہ عالم تو صحیح تھا, اس نے کہا کہ میں ایک نبی کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، تم ایسے کام کا حکم دے رہے ہو مجھے، میں ایسا نہیں کر سکتا. لیکن ان لوگوں نے اس سے مجبور کیا اور اس کے لیے بڑے ہدیے اور تحفے لے گئے بڑے قیمتی، یہاں تک کہ اس کی بیوی نے کہا کہ تم اس کے حدین کے ہدیے اور تحفے قبول کر لو. اور جب اس نے ان کے ہدیے اور تحفے قبول کر لیے تو پھر انہوں نے مجبور کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کریں کامیابی کے لیے. اس نے حالانکہ کچھ پڑھ کر اپنے علم کے ذریعے یہ بھی معلوم کیا کہ میں یہ دعا کروں کہ نہ کروں، تو اسے روک دیا گیا کہ بد دعا ہرگز مت کرنا ورنہ تم خود تباہ ہو گئے. لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں پر پٹی بن گئی اور اس نے یہ کیا کہ اپنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اور حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جیسے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ان کی قوم کے لیے بد دعا کرتا تھا، وہ اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا ہوتی تھی، یعنی اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے تھے کہ جو اپنی قوم پر وہ بد دعا کے الفاظ جاتے تھے. تو جو اس کی قوم تھی انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم نے تو تمہیں کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، تم ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، اپنے آپ کے لیے کر رہے ہو. فرمایا کہ تم مجھے مجبور سمجھو، اس لیے کہ میں اپنی زبان پر قدرت نہیں رکھتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ زبان سے نکل رہا ہے، مجھے اس پر قدرت نہیں. اللہ فرما رہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، ان تحملہ یلہس او تترکہ یلہس. آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں اور جتنے بھی جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا سانس لینے کا کہ خود بخود غیر محسوس طریقے پر آدمی سانس اندر لے بھی رہا ہے اور باہر سے گندی ہوا باہر پھینک بھی رہا ہے. اگر باہر کی اندر کی ہوا باہر نہ نکلے تو انسان مر جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے یہ کہ غیر محسوس طریقے پر، اسی طرح جاندار بھی لیتے ہیں لیکن سوائے کتے کے، کتے کو سانس لینے میں بڑی دقت ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی زبان سے کو باہر نکال دیتا ہے، ہانپتا ہے بری طرح سے. تو فرمایا کہ یہ جو شخص تھا اس پر بھی اللہ نے عذاب بھیجا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے سے باہر آ گئی. اس کا نام تھا بلعم بن باعول، اگرچہ قرآن مجید میں اس کا نام نہیں ہے لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے بلعم بن باعورا اس کا نام تھا. اور اس نے بد دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے قوم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ انہیں کی قوم کو ہلاک کر دیا جس کے لیے وہ دعا کر رہا تھا، اور خود اس شخص کا حال یہ ہوا کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر باہر آ گئی. اور جس طریقے سے کتا ہانپتا ہے اسی طریقے سے یہ ہانپنے لگا. تو اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، ان تحمل علیہ الہس او تترکہ الہس، ہانپتا رہتا ہے ہر وقت زبان باہر نکال کر. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ قصہ ان کا بیان کیجیے تاکہ شاید لوگ فکر کریں سوچیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے بلعم بن باعورہ کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا. اس سے ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ کہ آدمی کبھی بھی خدا نہ کرے رائے حق سے اگر ہٹ سکتا ہے، اس لیے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرتا رہے اور استقامت کی دعا لازمی کرے کہ اللہ دین حق پر ہمیں استقامت عطا فرما. اب جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تو اس نے ایک کام یہ کیا، قوم کو کہا کہ دیکھو میرا تو کام ہو گیا، اس لیے کہ میں تو اب سمجھ لو کہ گمراہ ہو گیا اور میری زبان سے وہ حق بات نہیں نکلتی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب قوم موسیٰ ان کی فوج لڑنے کے لیے آئے، تم اپنی لڑکیوں کو بنا سنوار کر، دیکھیے یہاں وہی بات ہے شیطانی بات، بنا سنوار کر راستوں میں بٹھا دو. اور یہ لوگ چونکہ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہیں ان لڑکیوں کے ساتھ تو انہیں روکنا مت. یعنی ان کا مقصد تھا کہ زنا میں مبتلا ہو جائیں، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ اگر زنا میں مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے. یعنی میری بدعا تو کام نہیں انہیں کام کیا، لیکن اگر خدا نہ کرے یہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کا کام ہو جائے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ زنا ایسی چیز ہے، بدترین چیز، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے. تو کہا کہ بس ایسا کرو، چنانچہ اس نے یہ شیطانی تدبیر ان کو بتلائی، چنانچہ قوم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے اپنی لڑکیوں کو اسی طریقے سے بے حیائی کے ساتھ راستوں میں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے اکثر کو تو محفوظ رکھا، لیکن ان میں ایک سردار تھا، ایک شخص تھا جو اس بد فعل میں مبتلا ہو گیا اور روکنے کے باوجود بھی اپنے برے فعل سے باز نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ برے کام میں مبتلا ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا. اور 70,000 بنی اسرائیلی تعاون کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئے. پھر سب نے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالی نے اس مرض سے انہیں نجات عطا فرمائی. بہرحال اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ زنا ایسا برا عمل ہے کہ اللہ تعالی قوموں کو اس کے ذریعے سے تباہ بھی فرماتا ہے اور قوم میں تعاون کی بیماری بھی اس کے ذریعے سے پھیل سکتی ہے. لہذا ایسے برے عمل سے بچنا چاہیے. اور ایک بات اور میں عرض کر دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زنا زنیا, جس نے زنا کیا وہ زنا کیا گیا. یعنی اگر کوئی آدمی ایسے فعل بد میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے آگے اس کی اولاد میں, اولاد کی اولاد میں کبھی نہ کبھی اس قسم کے برے برے کام میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے آدمی کو اپنی حفاظت کے لیے ہم جو میں بار بار یاد کرتا ہوں کہ اللہ نے شریعت نے ہمیں اگر پردے کا حکم دیا ہے تو ہماری عزتوں کی حفاظت کی ہے, ہماری عزتوں کی حفاظت کی ہے. کیونکہ اگر ہم پردے کے احکام پر عمل کریں گے تو یقیناً دوسروں کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھیں گے, دوسروں کے ساتھ برا عمل نہیں کریں گے, تو اس سے یقیناً ہماری بہن بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائیں گے اور ان کو کوئی برائی سے نہیں دیکھے گا. تو یقیناً یہ اصل میں ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر سے دعا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب اپنے گھر کے حالات سے پریشان ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں, ان کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. ان کے خاندان میں جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے اور دیگر جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. اور یہی دعا ہم سب اپنے لیے بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ ہم سب کو حیا ایمانی نصیب فرما, غیرت ایمانی نصیب فرما, بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ایک صاحب بیمار ہیں, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, اور بھی ہم میں بہت سے بیمار ہوں گے, سب کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.